السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 376 فتنہ قبر کی تفصیل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور کن کن چیزوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے یا ایمان رکھنا ضروری ہے اور کون کون سی باتیں غیب کے امور میں آتی ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے، تو قبر کا عذاب یا فتنہ قبر یہ بھی دراصل غیب کی ہی خبروں میں آتا ہے یا غیب ہی سے تعلق رکھتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر قبر کے عذاب کو اس طرح سے اوپنلی سب کو دکھا دیتا تو پھر وہ غیب پر ایمان لانا نہ ہوتا. تو بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں بھی، اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ منکرین حدیث فتنہ قبر اور قبر کے عذاب سے بھی انکار کرتے ہیں، چونکہ حدیث میں بہت ڈیٹیل میں ہمیں اس کی تفصیل ملتی ہے، لہٰذا وہ اسی وجہ سے حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں فتنہ قبر کی تفصیل. فاما الفتنۃ فان الناس یفتنون فی قبورہم، رہا فتنہ تو لوگوں کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جائے گا. یہاں سے فتنہ قبر کی کیفیت کی شروعات کی جا رہی ہے، اور یہاں جو بات بتائے گی کہ لفظ ناس عام ہے، یعنی قبروں میں تمام لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، یعنی صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام جتنے بھی انسان ہیں، یہاں تک کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، مرابطون. مرابطون مطلب جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. غیر مکلف چھوٹے بچے اور دیوانے بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے. جو اب نارمل پرسن ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ انبیاء کرام قبر کے عذاب سے مستثنا ہیں، یعنی ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام شہداء سے افضل ہیں. اور شہید کے بارے میں رسول اکرم نے خبر دی ہے کہ اسے فتنہ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فتنہ قبر کے لیے اس کے سر پر تلوار کی چمک ہی کافی ہے. اور دوسری وجہ، قبر میں میت سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے. اس حوالے سے انبیاء کرام سے سوال نہیں ہوتا بلکہ ان کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ میری طرف وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے. تو یہ خطاب امت سے ہو رہا ہے جس میں رسول داخل نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، جس رسول کے بارے میں سوال ہوگا امت سے تو پھر وہ رسول کے بارے میں خود وہ سوال کیسے ہو سکتا ہے. تو اسی لیے رسول اس سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہیں. دوسری بات، جہاں تک صدیقین کا تعلق ہے تو اس سے بھی قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے، اور یہ اس لیے کہ ان کا مرتبہ شہداء کے مرتبے سے بلند ہے. شہداء فتنہ قبر سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہیں، تو صدیقین بطریقے اولا اس سے مستثنا ہوں گے. اور اس لیے بھی کہ چونکہ صدیق صادق بھی ہوتا ہے اور مصدق بھی، لہٰذا اس وصف کی بنا پر اس کی صدق کا علم ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اختبار کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یعنی جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورہ نساء میں جو درجہ آتا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو انبیاء، ان کے بعد صدیق کا درجہ ہے، پھر شہداء آتے ہیں. تو شہداء سے جب قبر میں سوال نہیں ہوگا تو پھر صدیق بطور اولا اس سے سوال نہیں ہوگا. اور اس لیے بھی کہ چونکہ صدیق صادق ہوتا ہے، یعنی وہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، لہٰذا اس سے امتحان نہیں ہوگا. کیونکہ امتحان اس شخص کا ہوتا ہے جس کے صادق یا کاذب ہونے میں شک ہو، مگر جب وہ صادق ہو تو اس کے امتحان کی ضرورت نہیں ہوتی. واللہ اعلم. تیسری بات، فی سبیل اللہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء بھی فتنہ قبر سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ ان کی شہادت کی وجہ سے ان کے ایمان کی سچائی واضح ہو چکی. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اللہ کی راہ میں، اس لیے اس کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا. اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے ایک شہید کے لیے کہ اس نے جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کی، وہ میدان جہاد میں جا کر اللہ کے راستے میں دے دی. تو اس نے اس بات کا ثبوت پیش کر دیا کہ اس کو اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے نا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، پس وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. اور اگلی آیت میں آتا ہے سورہ آل عمران کی، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اور تم ان لوگوں کو مردہ مت خیال کرو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور رسول اکرم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سر پر تلواروں کی چمک ہی فتنہ قبر کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ، یعنی جب ایک شہید یا ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت دے دیتا ہے اپنے جانے سے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخرت پر بھی پوری طرح یقین رکھتا ہے، اس لیے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. یعنی وہ اپنا نذرانہ جان کا پیش کر دیتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو والا معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اسلامی حدود کی حفاظت کرنے والے، جس کو مراوت کہتے ہیں، سورہ آل عمران میں پڑھا ہوگا نا آپ لوگوں نے، اصبروا وصابروا وراوتوا، ہے نا. اور وہ جنت کی خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے کہ جو اندھیری راتوں میں نماز کے لیے آتے ہوں یا مشقت کے باوجود وضو کرتے ہوں اچھی طرح سے. پڑھیے وہ حدیث، گزری ہے آپ لوگوں کی سماعت سے. تو اسلامی حدود کی حفاظت کرنے والا مرنے کے بعد فتنے قبر سے محفوظ رہتا ہے، تو میدان جنگ میں شہید ہونے والا بطریقہ اولا اس سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اس نے تو اللہ تعالی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کی نصرت اور حمایت کے لیے اپنی گردن کو دشمن کے سامنے پیش کر دیا اور اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو اس کے صادق الایمان ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے یہ اصل میں. اتنے کہ اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا بہت آسان ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے. تو مرابطون یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات کا پہرا مہینہ بھر کے صیام و قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل مسلسل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا، اس کے لیے اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا اور وہ فتنے سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ، صحیح مسلم. تو آپ لوگ سمجھے مرابطون کون ہوتے ہیں؟ مرابطون مطلب جو، میں آپ لوگوں سے سوال کر رہی ہوں، پلیز آپ لوگ جواب دیتے جائیے، جو سرحدوں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے. جی بالکل. اور اس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں. بعض علماء اس کو اتنا انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے، اس مضمون کو یا اس میدان کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایون خواتین، یعنی مائیں، ایون مائیں بھی اگر وہ اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کر رہی ہیں اور ان کو غیر مسلم قوموں کے کلچر یا جو بھی چیزیں ہیں اس سے بچا رہی ہیں، تو ایکچولی وہ حفاظت کر رہی ہیں اسلام کی، تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں الحمدللہ. جی مسلمانوں کی سیکورٹی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے ہم خواتین کے لیے کتنا بڑا درجہ اور آنر ہے، اور سبحان اللہ واقعی میں ایک لفظ کے کئی وسیع معنی ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین اس میں بہت وسعت ہے الحمدللہ. تو آج کے دور میں جو سب سے زیادہ آپ دیکھیں، اب سرحدوں کی تو حفاظت اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سرحدیں سرحدیں ہی نہیں رہی ہے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے نا. آج کل تو جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے کس کنٹری میں کون سی چیز کہاں ہے سب معلوم ہے کہ نہیں، آپ بتائیے. تو کوئی سرحدیں، کوئی لمٹ رہی باقی؟ نہیں رہی. اب تو مجھے لگتا ہے کہ کلچر کی جنگ ہے یا نظریات کی جنگ ہے یا جو مورلز ہیں، اخلاق ہیں، تمہارے نزدیک اخلاق کیا ہیں، ہمارے نزدیک اخلاق کیا ہیں، اس کی جنگ ہے. یعنی آج کل ویسٹرن کنٹریز میں کسی اکیڈمی کے آپ ڈین نہیں ہو سکتے اگر آپ ہوموسیکشوالٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، یا آپ کے نظریات یہ ہیں کہ آپ LGBTQ کو نہیں مانتے تو وہ آپ کو اپنی اکیڈمی کا ہیڈ نہیں رہنے دیں گے یا آپ وہاں کے فیکلٹی میں نہیں رہ سکتے اکیڈمی کی. تو یعنی اب تو نظریات کی جنگ ہے نا, دیکھا جائے تو اس کے لیے سرحدیں تو نہیں ہیں. اب نظریات کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی پھر, یہ تو آپ کو 24 گھنٹے الرٹ رہنا پڑتا ہے. تو آپ سوچیں کہ ماؤں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے آج کے دور میں, کتنا کس فتنے کے دور سے, یعنی کن فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہم پہلے سوچتے تھے کہ جو ہمارا وقت تھا وہی بہت, یعنی جب ٹی وی شروع ہوا سمجھے تو وہ فتنوں کا دور تھا. پھر جب ہمارے بچوں کا وقت آیا تو تب بھی ٹی وی ہی تھا بچپن میں, شروع میں تو انٹرنیٹ نہیں آیا تھا. لگتا تھا کہ وہ بھی ایک بہت فتنوں کا دور ہے کہ کیسے بچوں کو محفوظ رکھیں گے. لیکن اب جو مائیں ہیں اور اب جو چیلنجز ہیں, یا پھر ابھی جو چھوٹے بچے ہیں, فی الحال جیسے ابھی بھی چھوٹے بچے ہیں, ابھی بھی یعنی کچھ بڑے ہو گئے کچھ چھوٹے بھی ہیں الحمدللہ, تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے پہلے تو آپ, یعنی اب تو پڑھائی کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہی ہوتا ہے, یا ابھی آپ ادھر کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں ادھر بچوں نے گوگل سرچ کر لیا اور معلوم ہو گیا. پہلے تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایون شادی ہوتی تھی تو شادی کے صحیح معنی بھی معلوم نہیں ہوتے تھے. اب تو سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے آپ کے لیے, بلکہ کہ سائنس کی کتابوں میں ہی موجود ہے سب کچھ. تو جو نظریاتی جنگ ہے, کلچر کی جنگ ہے, اقدار کی جنگ ہے, اسلامک جو ہمارے اسلام کے نظریات ہیں اس کی جو ویلیوز ہیں اس کی جنگ ہے, کہ اب وہی سب چھینا جا رہا ہے نا, وہی سب ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر جگہ سے. آپ خود دیکھ رہے ہیں, نہیں دیکھ رہے ہیں دھیرے دھیرے سب کچھ. کوئی ایک جگہ کو ہم پہلے کم از کم آئیڈیل کہہ سکتے تھے, سمجھتے تھے تھوڑا بہت کچھ لیول تک, لیکن آپ دیکھیں وہاں سے بھی سب کچھ ختم ہو رہا ہے. تو کون سی جگہ باقی رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. جی بالکل, یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی. یہ جو یعنی ایتھیزم اتنا بڑا فتنہ ابھی فی الحال ہمارے یہاں, یعنی ہماری یوتھ کو ابھی وہ ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسرا یہ, یعنی یہ تین بڑے فتنے ہیں, فتنے ارتداد, اسلام کو ریجیکٹ کر دینا, یا پھر ایتھیزم, اور تیسرا یہی جینڈر کا جو مسئلہ چل رہا ہے آج کل. تو بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ جو مرابطون ہیں بہت وسیع معنوں میں ہیں, ہم ماؤں کو ضرور اس بارے میں غور کرنا چاہیے. اور ہم کو 24 گھنٹے ہم کو دیکھیں پہرہ دینا ہے, 24 گھنٹے ہم کو اپنے سرحدوں کی, اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر یا خود ہمارے اندر بھی وہ نظریات نہ آتے جائیں. تو جو پہرہ دیتا ہے وہ بھی فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا. ایک رات کا پہرہ مہینے بھر کے صیام اور قیام سے زیادہ بہتر ہے, اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل مسلسل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا, اس کے لیے اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا اور وہ فتنے سے محفوظ رہے گا. پھر پانچویں بات آتی ہے کہ قبر میں بچوں اور دیوانوں کا بھی امتحان ہوگا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا بھی امتحان ہوگا, اس لیے کہ وہ عام میں داخل ہیں, اور اس لیے بھی زندگی کی حالت میں ان سے تکلیف ساقط ہو گئی تھی, اور موت کی حالت زندگی کی حالت سے مختلف ہوتی ہے. اس کے برعکس بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا امتحان نہیں ہوگا کیونکہ وہ غیر مکلف ہیں, اور یہی بات زیادہ مناسب نظر آتی ہے. جب وہ غیر مکلف ہیں تو ان کا کوئی حساب نہیں, حساب تو صرف مکلف کا ہوتا ہے جو ہوش و حواس رکھنے والے لوگ ہیں, اور انہیں ہی ان کے گناہوں کی سزا ملتی ہے. تو پانچ قسم کے لوگ اس سے خارج ہو گئے, انبیاء, صدیقین, شہداء, مرابطون اور دیوانے, اور بچے جو عقل سے محروم ہوتے ہیں. اب یہاں ایک وارننگ دی گئی ہے, لوگوں کی تین قسمیں ہیں, خالص مومن اور منافقین. ان دونوں قسموں کے لوگوں کو فتنہ قبر سے دوچار کیا جائے گا, جبکہ تیسری قسم خالص کفار کی ہے جن کے فتنہ قبر میں اختلاف ہے. امام ابن القیم نے کتاب الروح میں انہیں فتنہ قبر سے دوچار کیے جانے کو ترجیح دی ہے. کیا پہلے کی امتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو بعض علماء کے نزدیک ان کا بھی یہی حکم ہے, اور صحیح قول یہی ہے, اس لیے کہ جب امت مسلمہ سے قبر میں سوالات ہوں گے تو پھر اس سے پہلے کے لوگ تو ضرور کیے جائیں گے سوال. قبور قبر کی جمع ہے, مردوں کا مدفن, یعنی جہاں پر مرنے کے بعد لوگوں کو رکھا جاتا ہے جس جگہ پر. اور اس سے مراد عام ہے، قبر عالم برزخ کو شامل ہے جو کہ انسان کی موت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے عرصے پر مشتمل ہے، یعنی جب ایک انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو وہی عالم برزخ کہلاتا ہے، کہ اس کی موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک. میت کو دفن کیا جائے، اسے میدانوں میں درندے کھا جائیں، سمندر میں مچھلیاں لقمہ بنا لیں، یا اسے آندھیاں تلف کر ڈالیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے کہ قبر میں ابتلا اور آزمائش کا مرحلہ دنیاوی احوال کے اختتام پر شروع ہوتا ہے. اگر میت کی تدفین ایک دو دن یا اس سے زیادہ مؤخر یعنی ڈیلے ہو جائے تو اس سے سوالات کا سلسلہ دفن ہونے کے بعد ہی شروع ہوگا. لیکن اگر کوئی جسم جل جائے، اسے اس کی راکھ کو ہوا اڑا لے جائے یا درندے کھا جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اس سے سوالات کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ جمع کرے گا اس کے تمام پارٹیکلز کو، یا اس کی روح پر دراصل عذاب ہوگا جو بھی ہے اگر جسم باقی نہ بھی رہے تو. ویسے بھی جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم تو مٹی کھا لیتی ہے، تو ہو سکتا ہے بظاہر ہم کو وہ جسم نہیں دکھائی دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں. یعنی جو عذاب ہے اس کا احساس جسم پر ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، یا روح باقی رہ جاتی ہے، سمجھیں روح پر ہوتا ہے. تو کیا پہلی قوموں کو بھی قبر میں سوال ہوگا؟ قبر میں آدمی سے سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون ہے. یہ سوال وہ دو فرشتے کریں گے جو قبر میں انسان کے پاس آ کر اسے بٹھا لیں گے اور پھر اسے سوال کریں گے. جب وہ اس سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ واپس لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے، یعنی جو دفن کر کے جو لوگ میت کو واپس لوٹتے ہیں، تو وہ جو میت ہے، جو مردہ ہے، وہ یہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. ایون اسی وجہ سے رسول اکرم کا معمول تھا کہ آپ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ بہت دیر تک وہاں کھڑے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے آئیں گے ہی نہیں سوالات کے لیے، ایسا نہیں ہے. آپ وہاں کھڑے ہوں نہ ہوں، واپس لوٹ جائیں، فرشتوں کو تو ہر حال میں سوال پوچھنے کے لیے آنا ہی آنا ہے. کیونکہ ایک غلط بات بھی بہت مشہور ہے، اور وہ بھی ابھی چلیں یہاں ساتھ ساتھ میں اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں تاکہ سبھی کے لیے وہ بات واضح ہو جائے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کون تھے یہ، اور ان کے بیٹے کون تھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ عمرو بن عاص کس وجہ سے مشہور ہیں؟ بہت مشہور صحابی ہیں. کوئی تو بھی ان کی نشانیاں آپ کو معلوم ہو یا یاد ہو تو. مجھے معلوم ہے آپ بہت کم لوگ ہیں اور بہت کم لوگوں کو علم ہوگا. جانتے ہیں آپ لوگ عمرو بن عاص کو؟ ہاں، حبشہ گئے تھے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی، اور رسول اکرم نے جب پہلے مہاجرین کی لوگوں جو بیچ گئی تھی وہاں پر، یہ دو بیچ گئے تھے وہاں پر حبشہ، تو یہ لوگوں نے کفار مکہ نے ان کو واپس لانے کے لیے بھیجا تھا، ان کو کفار کی طرف سے، عمرو بن عاص کو. تو یہ دیہات العرب کہلاتے تھے، یعنی عرب کے چار بہت ہی مشہور لوگ تھے جو بہت ذہین، بہت ہی انٹیلیجنٹ، اور جن کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، سمجھے. تو ان میں سے ایک تھے عمرو بن عاص. انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اور خالد بن ولید نے ساتھ میں اسلام قبول کیا، اور عثمان بن طلحہ. تو رسول اکرم نے خوشی میں فرمایا تھا، جب یہ تین لوگ مکہ پہنچے تھے آگے پیچھے، تو رسول اکرم کی خوشی ان کے چہرے سے ٹپک پڑ رہی تھی، ماشاءاللہ اتنا سرخ ہو گیا تھا آپ کا چہرہ خوشی میں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مکہ کے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے، سبحان اللہ. اور اجتہاد بھی ان کا بہت بہترین تھا، اور فاتح مصر کہلاتے ہیں، مشہور کس نام سے؟ فاتح مصر. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ، اور ان کے بیٹے ان سے کتنے چھوٹے تھے معلوم ہے آپ کو؟ خاص کیوں مشہور ہے؟ لوگ عائشہ رضی اللہ کی شادی کی ایج پر زبردستی فکر میں دبلے ہوتے رہتے ہیں، اور ان کو اور تو کچھ نہیں پڑی ہوتی، بس عائشہ رضی اللہ کی ایج پر ہی جو ہے تبصرے کرتے رہتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں لوگوں کو کیوں اتنی ہمدردی ہے اس میں عائشہ رضی اللہ سے، جبکہ عائشہ رضی اللہ کو خود کچھ پرابلم نہیں تھی رسول اللہ سے شادی کرنے میں، وہ جتنی بھی چھوٹی رہی ہوں. اس زمانے کا یہ عام معمول تھا، دستور تھا. ہر زمانے کے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں نا، جیسے آج کے دور کے تقاضے ہم کہتے ہیں کہ 18 سال ایک آئیڈیل ایج ہے نا قانونی طور پر، لیکن اب آپ دیکھیں کہ آج کل لڑکیوں سے پوچھیں کہ 18 سال، تو کہیں کہ ہائے بچپن میں شادی کر دے رہے آپ ہماری. ابھی کیا ایج ہے؟ لڑکیاں کیا کہتی ہیں کہ 23 سال، 21 سال. آپ ہی بتائیے. ابھی آج کل لڑکیوں کی شادی کس ایج میں ہو رہی ہے؟ 25. جی بالکل 23 یا 25. بلکہ جی بالکل ٹھیک ہے 30 تو آج کل عام ہے. یعنی رشتے ہی نہیں ہو رہے ہیں, یعنی رشتے ہونے ہونے تک کہ 30 ہو جاتی ہے ایج. واقعی میں بالکل صحیح کہا. تو اب 18 سال کو تو اس پر بھی ہنسی اڑائیں گے, جبکہ 18 سال قانونی عمر ہے ہر کنٹری میں تقریباً. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی اگر 9 سال میں ہو گئی تھی یعنی رخصتی, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہ عمرو بن عاص تھے, ان کے بیٹے ان سے 12 سال چھوٹے تھے. اب آپ امیجن کریے 12 یا 13 سال. کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص کی شادی 13 سال میں ہوئی تھی. اب آپ سوچیں, اور اسی سے سوچیں کہ اب ان کی بیوی کس ایج کی ہوگی. اگر ایک ہاتھ سال کا بھی ہم فرق پکڑ لیں تو 12 سال کی, 11 سال کی ہے نا, یعنی جو عبداللہ کی والدہ تھیں وہ. تو یہ اپنے والد سے عبداللہ, ان کے بیٹے اپنے فادر سے, یعنی عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ اپنے فادر سے صرف 12 یا 13 سال چھوٹے تھے. امیجن کریے باپ جی. اور یہ فادر سے پہلے اسلام قبول کیا تھا بیٹے نے 20 سال کی عمر میں, 19 سال کی عمر میں. فادر سے پہلے ہجرت کی, فادر سے پہلے اسلام قبول کیا. اور تورات اور انجیل بہت اچھی طرح پڑھنا جانتے تھے, کیونکہ کئی لینگویجز پر ان کو عبور حاصل تھا عبداللہ کو, جن کے یعنی عمرو بن عاص کے بیٹے تھے. تو رسول اکرم سے ایک دفعہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور بعد کی بات ہے, تو انہوں نے رسول اکرم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, یہ میرے بیٹے عبداللہ سے کہیے کہ یہ میرا ساتھ نہ چھوڑے کبھی بھی. تو رسول اکرم نے عبداللہ سے, اسی وقت وہ سامنے بیٹھے تھے, کہا کہ عبداللہ اپنے فادر کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. پھر ان کا عمرو بن عاص کا اور بھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا, کہ یہ رسول اس کو اور تاکید کریے عبداللہ کو کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے, مجھ سے جدا نہ ہو کبھی, اور میں جہاں جاؤں میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے, میرے ساتھ ساتھ جاتا رہے. تو رسول اکرم نے پھر اور تاکید کی عبداللہ کو. تو اسی بنا پر جس وقت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ دو الگ گروپ بن گئے تھے کسی سیاسی وجہ سے, تو عبداللہ جو کہ ینگ لڑکے تھے, تو ان کا دل تھا کہ وہ علی کے ساتھ رہیں, لیکن ان کے فادر عمر بن عاص نے ان کو یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے رسول اللہ نے تمہیں کیا تاکید کی تھی کہ اپنے فادر کا ساتھ نہ چھوڑنا. اور عمر بن عاص معاویہ کے گروپ میں تھے, تو اس لیے عبداللہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے فادر کے ساتھ معاویہ کی طرف جانا پڑا رضی اللہ عنہ کی طرف. حالانکہ انہوں نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا, وہ نیوٹرل تھے, مطلب کسی میں حصہ نہیں لیا تھا انہوں نے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک بات کو حدیث بنا کر پیش کرتے ہیں. جس وقت عمرو بن عاص کا آخری وقت آیا, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تم سے کبھی جدا نہیں رہا, یعنی عبداللہ سے, تم ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہے ہو, تم سے اتنی انسیت, اتنی ایسی وہ ہو گئی ہے مانوسیت کے تمہیں جدا کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو جب میرا انتقال ہو جائے, جب تم مجھے دفن کر کے واپس جانے لگو, تو اتنی دیر تک وہاں ٹھہرے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے, تاکہ مجھے قبر میں بھی یہ احساس رہے کہ میرا بیٹا میرے سے قریب ہے. سبحان اللہ, یہ ان کی محبت ہی اپنے بیٹے سے سمجھے. تو لوگ اس بات کو, کیونکہ سوالات بہت آتے ہیں میرے پاس کہ یہ باجی ہم نے قبر کے پاس کتنی دیر تک کھڑے رہنا, اور یہاں نعوذ باللہ لوگوں نے آپ دیکھا اس کو کتنا غلط سرد بنا کر پیش کر دیا لوگوں نے اس کو. وہ کہتے نا کہ مکھی اڑی اور پھر پتہ چلتا ہے دوسرے دن وہ خبر پہنچتے پہنچتے ایسی ہو جاتی بھینس اڑی, یعنی کیا سے کیا ہم بنا دیتے ہیں اس کو. تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہ بیٹے تھے اور عمر بن عاص جو کہ فادر تھے, تو وہ دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم اتنی دیر تک ٹھہرے رہنا میری قبر پر دفن کرنے کے بعد جتنی دیر تک ایک اونٹ ذبح کیا جاتا ہے. انہوں نے اونٹ ذبح کرنے کی بات نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, یاد رکھیں یہ بات. لیکن اب ہمارے یہاں پر کیا مشہور کر دیا کچھ مسلمانوں نے کہ قبر پر اونٹ ذبح کرنا پڑے گا. دیکھا آپ نے یہ کیسی خبر لگ رہی ہے آپ کو کہ بات کیا تھی اور کیا سے کیا ہو گئی. باقی سارے لوگ سن رہے ہیں کیونکہ دو ہی لوگوں کے بس یا تین لوگوں کے آ رہے ہیں کامنٹس. تو آپ نے سنی ہے یہ بات کبھی کہ قبر پر اونٹ ذبح کرنا چاہیے دفن کرنے کے بعد؟ جی سنی ہے. اب دیکھیں نا کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے, یعنی ہمارے یہاں پر باتوں کو کہاں سے کہاں کیسے لے جایا گیا اور کیسے مشہور کر دیا گیا. تو کہا جاتا ہے کہ جب عمرو بن عاص کی ڈیتھ ہوئی, تو ان کے بیٹے عبداللہ وہاں پر اتنی دیر تک رکے رہے, انہوں نے کوئی اونٹ اونٹ ذبح نہیں کیا وہاں پر قبر پر, کیونکہ ان کو معلوم تھا انہیں, وہ تو حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے, سب سے پہلا صحیفہ حدیث کا انہوں نے لکھا تھا صحیفہ صادقہ کے نام سے عبداللہ نے. تو بھلا وہ کیسے حدیث کے خلاف ورزی کرتے؟ تو نہ کسی حدیث سے ثابت ہے نہ کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے. وہ تو عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے کو کھڑے رہنے کے لیے کہا تھا, انہوں نے ایک ٹائم لمٹ بتائی تھی کہ کتنی دیر تک تم رکے رہنا میری قبر پر, تاکہ مجھے انسیت کا احساس ہو کہ میرا بیٹا قریب ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ باہر کوئی کھڑے رہنے والا قبر کے پاس کسی کے کام نہیں آ سکتا، لیکن ان کی محبت تھی اپنے بیٹے سے۔ تو یہ ایک انڈیویجول واقعہ تھا، اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایون اونٹ ذبح کرنے کی بات بھی نہیں ہے، صرف اتنے ٹائم پیریڈ تک کھڑے رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تب اس کو جو حدیث بنا دیا گیا، اس کو پھر اونٹ پر سوری قبر پر اونٹ ذبح کرنے کی بات بھی کر دی گئی، اور کیا سے کیا بنا دیا گیا۔ تو یہ والا معاملہ ہے۔ تو قبر کے سوالات سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں کام نہیں آ سکتی، چاہے آپ اونٹ ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، بکری ذبح کریں، مرغی ذبح کریں، چالیسویں کریں، برسیاں کریں، زیارت اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں، کھانے کھلائیں مرغ مسلم، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بےچارہ جانے والا اپنی جان سے کر، ادھر بریانی اور قورمے چل رہے ہیں۔ تو قبر میں جو سوالات ہوں گے اس کی، اس یعنی وہ جو سختی ہے اس وقت کی، اس کو اب امیجن کریے۔ کہا جاتا ہے کہ اچھے اچھوں کے دل دہل جائیں گے منکر نکیر کو دیکھ کر، اور آتی ہوئی بات بھی انسان کو بھول جائے گی، الا یہ کہ جو شخص زندگی بھر توحید پر قائم رہا، زندگی بھر جو اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت میں لگا رہا، جس کی پوری زندگی اسلامی طریقے پر گزری، نہج پر گزری، وہی ثابت قدم رہ سکیں گا۔ اور اس کے لیے دعا بھی بتائیے رسول اکرم کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، ہم اپنی اولاد کو ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام کا معاملہ بالکل الگ تھا، اور یہاں پر سارے صحابہ نے نہیں کہا، صرف ایک صحابی نے کہا، کیونکہ ان کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ آپ سوچ لیں کہ کتنی چھوٹی عمر میں ان کو بیٹا پیدا ہو گیا تھا، یعنی 13 سال کی عمر میں ان کو بیٹا پیدا ہو گیا، اور جب سے وہ بیٹا ان کے ساتھ تھا۔ ابو بکر صدیق نے نہیں کہا اپنے بیٹے سے، عمر نے نہیں کہا اپنے بیٹے سے، عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے نہیں کہا سالم سے۔ تو اس لیے اس کو وجہ جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ بہت دوسری اچھی باتیں جو کرنے کی ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ جی نہیں، اب دیکھیں ایک اور غلط کانسیپٹ دور کر لیجیے اپنا، کہ قبرستان میں رہ کر ہی دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، یعنی قبر کے پاس ہی دعائے مغفرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جہاں کہیں ہوں گے، آپ اپنے والدین کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا ان کو پہنچ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ تک، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ تو یہ کانسیپٹ بھی بالکل غلط ہے کہ قبرستان میں جا کر دعا کرنا۔ ویسے بھی جو قبرستان جانے کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ قبرستان کس مقصد کے لیے جانا چاہیے، مجھے بتائیے، صحیح آنسر مجھے چاہیے آپ لوگوں سے۔ دو مقصد بتائے گئے ہیں حدیث میں قبرستان جانے کے، عبرت کے لیے۔ جی بالکل، ایک صحیح ہے عبرت کے لیے، ویری گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، آپ کا عقیدہ درست ہے الحمدللہ۔ ایک اور کیا ریزن ہے؟ ایک ریزن اور بتائیے۔ جی آخرت کی یاد کے لیے، ویری گڈ ماشاءاللہ، آخرت کی یاد کے لیے قبرستان۔ بس یہی دو مقصد لے کر جانا چاہیے، یعنی نیت آپ کی یہ ہو کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے بھی ایک دن یہاں آنا ہے، دفن ہونا ہے، اور دوسرا آخرت کی یاد کے لیے۔ کبھی بھی رسول اکرم نے یہ نہیں کہا کہ میت کی مغفرت کے لیے قبرستان جاؤ دعا کرنے کے لیے، کہا کبھی رسول اللہ نے؟ نہیں کہا۔ یہ جو ہمارے پر مرنے کے بعد ہر جمعہ کو جو چلے جاتے ہیں یا پھر ہر عید کے وقت جاتے ہیں قبرستان، بدعت ہے یہ اصل میں، اس کو آپ صحیح نہیں کہہ سکتے۔ ایون رسول اکرم کی قبر کی زیارت کے بارے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ۔ اگر آپ کسی سعودی ادارے میں، یعنی کسی صحیح اوتھینٹک ادارے میں پڑھانے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ سے سوال وہ کریں گے کہ آپ مدینہ کیوں جاتے ہیں۔ یہ سوال ٹیچر سے کیا جاتا ہے، ارے میں قرآن ٹیچر کی بات کر رہی ہوں، میں عام ٹیچر کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ سے کوئی سوال کرے یہاں پر کہ آپ مدینہ کیوں جاتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمارے عام جیسے مسلمان تو فوراً کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی قبر کی زیارت کے لیے۔ تو جی نہیں، یہ رانگ آنسر ہوں گا، اور آپ کا عقیدہ غلط قرار دے کر آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا یہاں پر۔ اور صحیح بات ہے یہ، کیونکہ رسول اکرم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ۔ رسول اکرم نے کہا کہ تین مسجدوں کے لیے سفر کرو، اپنے کجاوے باندھو اونٹوں کے، ایک مسجد الحرام، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا بیت المقدس۔ ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی مدینہ جائیں تو یہ کہہ کے جائیں کہ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی غرض سے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہاں جب وہاں چلے گئے تو پھر وہاں بھی چلے جاؤ۔ جی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ قبر کی زیارت کے لیے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو قبرستان صرف دو مقصد کے لیے جا سکتے ہیں آپ، ایک عبرت حاصل کرنے کے لیے اور دوسرا آخرت کی یاد کے لیے۔ دعائیں مغفرت کرنے کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے وہیں سے دعا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا. الحمدللہ. چلیں, یہ بہت سارے جو شکوک و شبہات ہو سکتے تھے عقیدے کے لحاظ سے, الحمدللہ وہ یہاں دور ہو گئے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے فادر کی قبر پر اگر بیٹھے بھی ہوں, یعنی وہاں رکے بھی ہوں گے, ہمیں یہ تو نہیں ملتا واقعت میں کہ وہ رکے تھے, لیکن ہم کو ان کے فادر کی وصیت ملتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اتنی دیر رکے رہنا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو کمپلسری نہیں کر سکتے, اور آپ اپنے بچوں سے نہیں کر سکتے کہ تم قبر کے پاس رکے رہنا, کیونکہ کچھ بھی نہیں ہونے والا اس سے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کے نام. بعض آثار, آثار میں مطلب آثار کس کو کہتے ہیں؟ اثر کی جمع آثار ہے. آثار کس کو کہا جاتا ہے؟ سا سے ہے یہ, ٹھیک ہے, الف مد سا. نہیں, فرشتے نہیں, صحابہ کے قول. ویری گڈ, ماشاء اللہ. صحابہ کے جو قول ہیں ان کو آثار کہتے ہیں. تو صحابہ کے اقوال میں سے یہ آتا ہے کہ ان کے نام منکر اور نکیر ہیں, مگر بعض علماء ان ناموں کا انکار کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جن فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے خود اچھے اور صاف گنوائے ہوں, وہ خود انہیں ان ناموں سے کس طرح معصوم کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں وہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں, واللہ عالم. تو ایکچولی آثار کا لفظی معنی صحیح کہا آپ نے, فٹ اسٹیپس بھی ہوتے ہیں, یعنی جو انسان اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے دنیا میں, جو اس کے فنگر پرنٹس ہیں, جو اس کے جہاں جہاں ہاتھ اس نے ٹچ کیا, جن قدموں سے وہ چلا, وہ آثار ہیں. لیکن حدیث کے ٹرمز میں صحابہ کے اقوال کو آثار کہا جاتا ہے. تو یہ جو منکر نکیر کا نام آتا ہے, اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ وہی نام ہے یا ان کا کچھ اور نام ہے. تو کہتے کہ نہیں, یہ حدیث حجت ہے. ان کے نزدیک انہیں اس نام سے معصوم کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے منکر اور نکیر ہیں, بلکہ اس کی وجہ ان کا میت کے نزدیک غیر معروف ہونا ہے, جن کے بارے میں اس کے پاس پہلے سے کوئی علم نہیں ہوتا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمان فرشتوں سے فرمایا تھا, سلام قوم منکرون, اجنبی لوگوں کو سلام ہو. تو یہ اس لیے کہ آپ انہیں پہچانتے نہیں تھے, چونکہ یہ فرشتے میت کے نزدیک غیر معروف ہوتے ہیں, لہٰذا انہیں ان دو ناموں سے موسم کیا جاتا ہے, انہیں جو منکر اور نکیر. ٹھیک ہے, تو منکر کن معنوں میں ہے؟ اجنبی کے معنوں میں ہے, یعنی کہ اس کا انکار کرنے والے. کیا یہ دو فرشتے کوئی نئے فرشتے ہیں جنہیں اصحاب قبور پر متعین کیا جاتا ہے, یا یہ وہی دو فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھنے پر مامور ہوتے ہیں, یعنی جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں دو, دائیں اور بائیں, ہمارے جو اعمال لکھ رہے ہیں؟ تو بعض علماء کے نزدیک یہ وہی دو فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں, اور پھر وہی قبر میں آ کر اس سے یہ تین سوالات کرتے ہیں, واللہ عالم. ٹھیک ہے, جبکہ بعض دوسرے علماء کے نزدیک یہ دو الگ فرشتے ہیں. اور ویسے کئی فرشتے ہم سب جانتے ہیں, تو زیادہ بہتر خیال یہی لگتا ہے کہ یہ دو, یہ منکر نکیر, یہ دو الگ فرشتے ہیں کرامن کاتبین کے علاوہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تو فرشتے بہت زیادہ ہیں نا, کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. تو فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چڑھ چڑھاتا ہے اور اسے چڑھ چڑھانا ہی چاہیے. آسمان میں ایک بالشت, یہ فرمایا, چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں ہے, مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کر رہا ہے, یہ رکوع کر رہا ہے, یہ سجدہ کر رہا ہے, جبکہ آسمان کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اور ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے بنایا, اور یقیناً ہم ضرور وسعت دینے والے ہیں. تو اس بات میں کوئی انوکھا پن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مدفون شخص کے لیے دو نئے فرشتوں کو ہمارے سے وجود میں لا کر انہیں اس کے پاس بھیج دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پھر تیرا رب کون ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا اور تو صرف اسی کی عبادت کیا کرتا تھا؟ ہم نے یہ معنی اس لیے کیا تاکہ یہ کلمہ اپنے اندر توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کو سمو سکے. پھر دوسرا ہے کہ ما دینک, یعنی تو کس قسم کے اعمال کے ساتھ اپنے رب کی فرمانبرداری کیا کرتا تھا اور کس کا قرب حاصل کیا کرتا تھا؟ من نبیوں کے, یعنی تو کس نبی پر ایمان رکھتا اور اس کی اتباع کیا کرتا تھا؟ تو یہ تین سوالات ہوں گے, من ربک, ما دینک, من نبیوک. مومنین کی دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی. سورہ ابراہیم کی جو آیت ہم کو ملتی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے, یعنی اس طرح ثابت قدم رکھتا ہے کہ وہ کسی تردد اور توقف کے بغیر سوالات کا جواب دے دیتے ہیں، ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا، کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، اور وہ سیدھا جواب دے دیتے ہیں. تو قول ثابت سے مراد توحید ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح بیان کی اللہ نے مثال پاکیزہ بات کی، کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط اور شاخ آسمان میں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور ثابت سے بھی یعنی یہ قول دنیا میں بھی ثابت ہے اور آخرت میں بھی. تو پہلا معنی زیادہ خوبصورت بھی اور زیادہ مناسب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. تو جس کی پوری زندگی توحید کے ارد گرد گزری ہو، جس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہو، تو وہ یہ سوالات کے بہت آرام سے جوابات دے دے گا. ورنہ اگر کتنا بھی آپ رٹ لیں زبان پر، کتنا بھی رٹ لیں، کہ جیسے ہم کو بچپن میں رٹا دیا جاتا تھا نا مدرسوں میں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے، تو رٹی رٹائی باتیں نہیں چل سکتی وہاں پر. جس پر آپ نے پوری زندگی عمل کیا ہو وہ باتیں وہاں پر آپ کو ثابت قدم رکھیں گی. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، جب یہ قرآن کی آیت کے بارے میں رسول اکرم نے ایکسپلینیشن دیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو خود ان فرشتوں سے کہوں گا کہ پہلے ٹھہرو اور میرے سوال کا جواب دو، میں تو جانتا ہوں کہ میرا رب کون ہے اور میرے نبی کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. سبحان اللہ، کون اتنی ڈیرنگ وہاں دکھا سکتا ہے؟ آپ بتائیے، عمر ہی دکھا سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کا ایمان اتنا زیادہ تھا. قرآن میں آتا ہے سورہ انفال میں اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف پیغام بھیج رہا تھا کہ بلا شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. تو اہل ایمان کو دنیا میں بھی قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھا جاتا ہے اور آخرت میں بھی رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ قبر میں ہمارے سوالوں کے تعلق سے مدد فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے اس قول ثابت کے ذریعے سے. اگر ہم نے اپنی پوری زندگی اس قول ثابت کے ارد گرد گزاری ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، تو انشاءاللہ ہم اس وقت بھی ثابت قدم رہیں گے. قبر مومن کے جواب مومن جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد میرے نبی ہیں. رہا شک کرنے والا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ کوئی بات کہتے ہیں، وہ بات میں نے بھی کہہ دی. تو جب بندے مومن سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ نبی کون ہے تو وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ جوابات درست ہوتے ہیں، لہٰذا آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، سبحان اللہ، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. سبحان اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، فتنے سے محفوظ رکھے، آمین. ہم نہیں جانتے عالم برزخ میں ہم کو کتنا وقت گزارنا ہے. آپ دیکھیں جو قوم نوح ہوتی وہ ابھی تک عالم برزخ میں وہ آگ کے عذاب پر پیش کی جاتی ہے روزانہ، قوم فرعون، قوم نوح. اب رسول اکرم کی بات سے تو قیامت بہت قریب بتائی جا رہی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کو پھر بھی کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم برزخ میں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. قبر میں منافق یا فاسق وغیرہ کے جواب، یعنی جس شخص کے دل میں ایمان داخل نہ ہوا اور وہ وہی کچھ کہتا رہا جو لوگ کہا کرتے تھے، تو جو میت کا قول بتایا جاتا ہے کہ ہاں ہاں یہ قابل غور ہے، یعنی یوں لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز اس سے کھو گئی ہو اور وہ اسے یاد کرنا چاہتا ہو، جس سے اس کی شدید حسرت اور ندامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا اس وقت پچھتا رہا ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے جواب سے آگاہ ہے مگر اسے اس کی توفیق نہیں دی جا رہی ہے جس پر وہ ہاں ہاں کہہ اٹھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں شکوک و شبہات میں پڑا رہا اور کبھی یقین کی دولت سے مالا مال نہ ہو سکا، لہٰذا وہ نہ تو اللہ کو اپنا رب کہہ سکا، نہ دین اسلام کو اپنا دین بتا سکا، اور نہ یہ کہہ سکا کہ میرے نبی محمد ہیں، حالانکہ قبر میں اسے صحیح جواب کی شدید ضرورت تھی، اور یہ اس لیے کہ اس کا ایمان دلی نہیں بلکہ صرف زبانی کلامی تھا. تو آپ دیکھیں کہ ایمان ہر چیز پر، جو ایمان ہے غیب پر بھی ایمان، وہ قول سے اور دل سے ضروری ہے. تو جو لوگ دنیا میں کنفیوژن کا شکار ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہے، تو لہٰذا وہاں جواب نہیں دے سکیں گے، یا جن کی زندگی ڈاول ڈول انداز میں گزری کہ اللہ تعالیٰ کو بھی رب مانا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے رہے، تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، اللہ عالم. اب قبر میں عذاب، ہتھوڑے کا عذاب اور انسان کا چیخنا. رائٹر یہاں لکھتے ہیں کہ اس پر اسے لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، جس سے وہ زور سے چیختا ہے کہ اسے انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے. یعنی جواب نہ دینے والوں کو مارا جاتا ہے، جو قبر میں سوال کے جوابات نہیں دیتے ہیں تو یا تو وہ کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے، اور اسے مارنے والے وہی دو فرشتے ہوتے ہیں جو قبر میں آ کر اسے سوال کرتے ہیں. لوہے کا ہتھوڑا بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اس قدر بھاری بھرکم ہے کہ اگر مینا والے مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے. پھر جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی وہ اس ضرب پر ایسی چیخ مارتا ہے جس سے اس کے آس پاس کی ہر چیز سنتی ہے. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ اسے دنیا بھر کی ہر چیز سنتی ہے، کبھی کبھی اسے سننے والی چیزیں اسے متاثر بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم اپنی سواری پر سوار ہو کر مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ کی اونٹنی بدک گئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتی، اور یہ اس لیے کہ اس نے انہیں عذاب دیے جانے والے کے دوران ان کی آوازیں سن لی تھی. تو ہر چیز تو نہیں سنتی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ سنوانا چاہے، اور اس چیز کو انسان نہیں سن پاتا جس کی حکمتیں ہیں. پہلی یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دے. یعنی کیا ہوتا، اگر ہم عذاب قبر سن لیتے تو پھر ہم اپنے پیاروں کو دفن ہی نہ کرنا چاہتے. پھر دوسرا، اسے چھپا کر رکھنے میں میت کی پردہ پوشی ہے. تیسرا، اس سے اس کے اہل خانہ پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کی چیخ و پکار سن لیں گے تو کبھی ان کو چین اور قرار نصیب نہیں ہوگا. چوتھا، تاکہ اس کے گھر والے شرمسار نہ ہوں، کیونکہ اگر لوگ سن لیں گے تو وہ انہیں تانا دیتے ہوئے کہا کریں گے کہ یہ تمہارا باپ ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. پانچواں، اسے سن کر ہم خود بھی ہلاک ہو جائیں گے. یعنی وہ اتنی خطرناک آوازیں ہوں گی کہ اس کی چیخ معمولی قسم کی نہیں ہوگی، اگر لوگ اسے سن لیں تو ان کو ان کے دل باہر آ جائیں، جس سے وہ مر جائیں یا بے ہوش ہو جائیں. چھٹا، اگر ان لوگوں کی چیخیں لوگ سن لیں تو عذاب قبر پر ایمان لانا ایمان بالغیب کے زمرے سے نکل کر ایمان بالشہادہ کے زمرے میں آ جائے گا، اور اس طرح امتحان کی جو مسلحت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی جس چیز کو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر وہ غیب تو نہیں رہا نا، وہ تو شہادت ہو گئی، اور پھر اس پر ایمان لے آئیں گے تو وہ چیز ان سے غائب ہی رہے تو زیادہ اچھا ہے، تب اس کا شمار ایمان بالغیب میں ہوتا ہے. میت کے قول کے بارے میں وارد ہوا ہے، جب لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں سوری جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آگے لے چلو، اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو کہتے کہ ہائے میری خرابی، مجھے کہاں لیے جاتے ہو. اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر شے سنتی ہے، اگر وہ سن لے تو بے ہوش ہو جائے. تو یہ اس وجہ سے بھی اصل میں اس کو پوشیدہ رکھا گیا. اور جہاں تک قبر میں چیخ مارنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر شے سنتی ہے. یہ دونوں بھی صحیح بخاری کی احادیث تھیں. تو یہ سب اس کی حکمتیں تھیں، قبر کے عذاب کو یعنی مخفی رکھا گیا ہے، اس کی چیخ اور پکار کوئی اور نہیں سنتے، یعنی انسان نہیں سن سکتے، باقی ساری چیزیں جس کو اللہ سنانا چاہے سناتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر ہر کوئی اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتا، تو اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں. انعام اور عذاب یہ کب شروع ہوتا ہے قبر میں، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے ہفتے دیکھ لیں گے، کیونکہ کافی لمبا ٹاپک ہے وہ بھی، ایک ساتھ پھر وہ پورا ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.